أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. صدق الله العظيم.
خواتین و حضرات، سورہ مائدہ کا درس جاری ہے، اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ سورہ مائدہ میثاق اور عہد کے سلسلے میں نازل ہونے والی سورت ہے، اور کل ہم نے دیکھا کہ شروعات کی آیت ہی میں امت مسلمہ کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے جو عہد اور جو وعدے انہوں نے کیے ہیں اسے وہ نبھاتے رہیں، اسے پورا کرتے رہیں. آج کے درس میں یہ باتیں آ رہی ہیں کہ اس سے پچھلی جو امتیں گزری ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے شریعت کو نبھانے اور امامت کا جو منصب دیا گیا تھا اس فریضے کو نبھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان قوموں سے عہد لیا، لیکن وہ قومیں اپنے عہد کو پورا نہیں کر سکیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں معزول کیا. آج کے اس درس میں یہ باتیں بہت اہم ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل اور پھر اس کے بعد نصارہ، ان دونوں امتوں کو امامت کا منصب دینے کے بعد جب انہوں نے اس کی ذمہ داری نہیں نبھائی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معزول کر دیا. پہلی بات تو اس آج کی آیت میں یہ آتی ہے کہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے. اس سلسلے میں سورہ بقرہ کے اندر بھی بات تفصیل سے آئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو جب مصر سے لے کر نکلے اور سمندر پار کر کے جب وادی سینا میں پہنچے تو وہاں اپنی قوم کو انہوں نے اس کھلے میدان میں چھوڑ دیا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ فلسطین فتح کرنے کے لیے اپنی قوم کو آگے بڑھاتے رہے. پانی کے چشمے جہاں دیکھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے جو 12 قبیلے تھے ان 12 قبیلے کے لوگوں کے لیے الگ الگ چشمے مقرر کر دیے اور ان کی گروہ بندیاں فرما دی تھیں. تو آج یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وادی سینا میں دشت فاران میں ان سے عہد لیا تھا، جس کا ذکر سورہ بقرہ میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری قوم کو لے گئے طور کے وادی میں اور اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو اوپر اٹھا کر ان سے پختہ عہد لیا تھا، اور اس قوم نے عہد کیا تھا کہ ہم ضرور اللہ کی بات مانیں گے، اللہ کے رسول کی اتباع کریں گے. لیکن بڑی کمبخت قوم تھی کہ اللہ کے رسول سے اتنے میثاق کرنے کے بعد بھی انہوں نے اسے نہیں نبھایا. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی تنظیم بندی کی، اپنی قوم کا ایڈمنسٹریشن اس طرح سے کیا کہ پوری قوم چونکہ دشت فاران میں آ چکی تھی، ان کا انتظام کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ترکیب سوچی کہ ان کے جو قبیلے تھے ان کے 12 قبیلوں کے 12 سرداروں کو الگ الگ آپ نے منتخب کیا. نقیب کا مطلب ہے محافظ، نگران، لیڈر، مانیٹر، یہ ساری باتیں آتی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 12 سرداروں کو منتخب کیا اور ان کی ذمہ داری دی کہ اپنے اپنے قبیلے تک وہ انتظام کریں، دیکھ بھال کریں، کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اپنے قبیلے کے اندر وہ خود سے نمٹا لیں. اس طرح سے ایڈمنسٹریشن کا معاملہ پورا کیا اور قوم کو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ان کے 12 قبیلے تھے 12 قبیلوں کے سردار کے حوالے کیا. اس طرح سے ایک انتظام کیا کہ اس وادی میں اور اس بیابان کی زندگی میں ایک نظم رہے، ایک ڈسپلن رہے. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کبھی بھی اسلام غیر منظم زندگی کو پسند نہیں کرتا، ہمیشہ نظم کی زندگی کو پسند کرتا ہے اور گروپ بندی کو پسند کرتا ہے، ڈسپلن زندگی کو پسند کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقال اللہ انی معکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل سے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں تھیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ یقین دلایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں بشرطے کہ تم بعض چیزوں کا اہتمام کرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کا ذکر کیا. لئن اقمتم الصلاۃ، یہ میثاق کے حصے ہیں، یہ جو عہد اللہ تعالیٰ نے لیا اس قوم سے، اس قوم کے یہ کلازز ہیں، یہ اس کے دفعات ہیں. پہلی دفعہ یہ ہے کہ نماز کو قائم رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کا یہ بہترین ذریعہ اور پہلا ذریعہ اور مضبوط ترین ذریعہ ہے. اور نماز کے سلسلے میں یہ ہمیں معلوم ہے کہ ہماری شریعت میں نماز ایک اور طریقے سے ہے, اور بنی اسرائیل میں کس طریقے سے نماز ادا کی جاتی تھی ہم نہیں جانتے, لیکن ان کے ہاں بھی نماز کا ایک نظام تھا. ایک اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ مصر میں مسجدیں نہیں بنا سکے تو کم از کم اپنے ہی گھروں کو مسجد بنا لو اور اپنے گھر ہی کے اندر نماز کی ادائیگی کرو. اسی سے قوم کی اجتماعیت باقی رہتی ہے, شیرازہ بندی بنی رہتی ہے, ورنہ شیرازہ بکھر جائے گا. تو قوموں کو جمائے رکھنے, امت کو متحد رکھنے کا ایک بہترین ذریعہ, ایک کارگر ہتھیار یہی ہے کہ نماز کی پابندی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے عہد میں پہلی دفعہ یہ ہے کہ فرمایا کہ تم نماز کی پابندی کرو, لئن اقمتم الصلاۃ, پھر فرمایا وآتیتم الزکاۃ. بندوں سے تعلق کا ایک وسیلہ زکات ہے, اللہ سے تعلق کا وسیلہ جہاں نماز ہے, بندوں کا سے تعلق جوڑے رکھنے کے لیے زکات اہم ہے. فرمایا کہ تم زکات دیتے رہنا. مالداروں کو یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ جتنا کچھ وہ کماتے ہیں سب ان کے پیٹ کے لیے, ان کی بیوی بچوں کے لیے, بلکہ اپنے مال میں غریبوں کا, ناداروں کا, یتیموں کا, مسکینوں کا ایک متعین حق اور حصہ ہے, اسے نکالتے رہنا چاہیے اور سال بسال نکالتے رہنا چاہیے تاکہ مال بھی پاک ہو اور نفس بھی پاک ہو. تو فرمایا یہ دوسرا کلاس تھا اللہ تعالیٰ نے جو عہد لیا کہ تم زکات دیتے رہو گے. پھر آمنتم برسلی, تیسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ میرے رسول پر تم ایمان لے آئے ہوگے. یہ رسول سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں, یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے رسول آئیں گے ان سب پر ایمان لانا. صرف ایمان لانا نہیں بلکہ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ, ان کی مدد کرنا, ان کا ساتھ دینا, ان کے کاموں میں تعاون کرنا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امتوں کو رسولوں کا کام سنبھالنا چاہیے اور رسولوں کے کام میں کوآپریٹ کرنا چاہیے. یہ بالخصوص اس کی اہمیت اس آیت کی آپ آگے کی آیت میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا جب اللہ تعالیٰ نے انہیں فلسطین میں داخل ہونے کے لیے کہا. تو معلوم ہوتا ہے کہ رسول پر ایمان لانا ہی ضروری نہیں بلکہ اس کے ساتھ رسول جس کام کو لے کر آتا ہے اس کام میں رسول کی مدد کرنی چاہیے. یہ اس میثاق میں, یہ اس عہد میں سے یہ تیسرا حصہ ہے, یہ تیسری دفعہ ہے, یہ تیسرا کلاز ہے کہ تم رسولوں کا نہ صرف یہ ہے کہ ایمان لاؤ گے رسولوں پر بلکہ ان کا ساتھ دینا چاہیے. اور چوتھی بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا, اور اللہ تعالیٰ کو تم قرض حسن دو گے. اور قرض حسن کے بارے میں معلوم ہے کہ ایک تو انفاق ہے, ایک زکات ہے, اور یہاں وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا کا مطلب یہ ہے کہ جہاد کے لیے اپنا مال لگانا, دین کی سربلندی کے لیے, دین کو غالب کرنے کے لیے, دنیا میں دین پھیلے, دنیا میں دین کی اشاعت ہو, اس کے لیے بے دریغ مال لگانا چاہیے. اور اس مال کے خرچ کو اللہ تعالیٰ اپنے اوپر خرچ کہتا ہے, قرض حسن. اس خرچ کو اللہ تعالیٰ دگنا چوگنا کر کے واپس لوٹائے گا. تو فرمایا کہ اگر تم ان چار چیزوں کی پابندی کرو گے, نماز کی پابندی کرو گے, زکات دیتے رہو گے, رسولوں کی اطاعت اور رسولوں کا تعاون کرتے رہو گے, اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو قرض حسن یعنی جہاد کے لیے اپنا مال لگاتے رہو گے, تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ, اس کے نتیجے میں ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. جو چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں, جو بڑے گناہ کبیرہ ہیں اس کے معاملہ تو الگ ہے, لیکن یہ چار کام کرتے ہوئے, نماز, زکات, دین کی خدمت اور جہاد کے لیے پیسے صرف کرتے رہنے کے نتیجے میں صبح شام زندگی میں جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں ان سب غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کا وعدہ کرتا ہے. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور پھر ان جنتوں میں اللہ تعالیٰ تمہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ, ان سب باتوں کو سمجھنے کے بعد بھی جو انکار کرے گا, عہد کو توڑے گا, میثاق سے منہ موڑے گا, ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ, یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سوا سبیل کو گم کر دیا. یہاں تھوڑی دیر رک کر ہم سوا سبیل پر بات کریں گے کہ سوا سبیل سے مراد کیا ہے. سوا سبیل سے مراد یہ ہے کہ سیدھا راستہ, صراط مستقیم. اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے وہی صراط مستقیم ہے, وہی سیدھا راستہ ہے, انسانوں کی رہنمائی کے لیے, زندگی گزارنے کے لیے سب سے بہترین راستہ اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے. اس کے علاوہ انسانوں نے اپنی خواہشات سے, اپنے من سے, اپنی عقل سے, اپنی اجتماعیت سے, اپنی پارلیمنٹ سے جو راستے نکالے ہیں اس میں سے کوئی راستہ بھی سیدھا نہیں, نہ انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے, نہ اس دنیا میں وہ فائدہ دے سکتا ہے, نہ آخرت میں ان کے لیے فائدہ ہو سکتا ہے. سوا سبیل سے مراد صراط مستقیم یا سیدھا راستہ, جو زندگی کی شروعات, سے لے کر پیدائش سے لے کر موت تک اور موت کے بعد کے آگے مرحلے میں جنت تک جو راستہ پہنچا سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کا راستہ ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت دی بنی اسرائیل کو, میثاق لیا, میثاق میں بعض باتوں کا عہد لیا ان لوگوں سے, لیکن اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ کی شریعت کو انکار کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کا انکار کریں گے وہ دراصل سوا سبیل کو گم کر دیں گے, سوا سبیل کو چھوڑ دیں گے. سماج سبیل کے سلسلے میں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی زندگی کے لیے جو رہنمائی کی ہے, چونکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے تمام احوال سے واقف ہے, ان کے ماضی سے بھی, ان کے حال سے بھی, ان کے مستقبل سے بھی, ان کی تمام حاجتوں سے, ان کی ضروریات سے, انسانوں کے جذبات سے, انسان کے خواہشات سے, سب چیزوں سے واقف ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ جو راستہ دے سکتا ہے, جو شریعت دے سکتا ہے, اس کے علاوہ انسان کوئی اس کے بالمقابل شریعت نہیں دے سکتا, قانون نہیں دے سکتا. اس لیے کہ انسان جب بھی کوئی قانون بنائے گا زندگی کے لیے, کوئی شریعت بنائے گا, تو اس میں لیپ سائڈڈ ڈیولپمنٹ ہوگا, اس کی نگاہ کسی ایک چیز پر فوکس ہوگی اور باقی چیزوں سے اس کی نظر اوجھل ہو جائے گی, جس کے نتیجے میں عدم توازن کا انسان شکار ہوگا. اس کی مثال ہم یوں لے سکتے ہیں کہ آبادی بڑھ رہی ہے, انسان کو اس کی بڑی فکر ہو رہی ہے. اب آبادی بڑھنے کا اس کے انسان کے ذہن میں یہ حل ہے کہ انسان جو ہے اپنے گھروں میں بچے پیدا کرنا کم کر دے, حالانکہ سائنس کے ماہرین نے, معاشیات کے ماہرین نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اتنے خزانے پیدا کیے ہیں کہ قیامت تک انسان ان سب خزانوں کو استعمال نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ نے اتنے ریسورسز دیے ہیں. اس کے باوجود انسان کی تنگ نظری ہے کہ آبادی بڑھ رہی ہے, اس کا ہوا کھڑا کر رہا ہے. اور آبادی اگر بڑھ رہی ہے تو انسان کے ذہن میں یہی اس کے سامنے ایک حل ہے کہ آبادی کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ بچوں کو کم سے کم پیدا کیا جائے, بچوں کا دنیا میں آنا ہی بند کر دیا جائے. یعنی یوں سمجھیے کہ درد سر ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ سر ہی کو ختم کر دیا جائے, آبادی بڑھ رہی ہو تو اس کا علاج یہ بتایا گیا کہ آبادی ہی کو ختم کر دیا جائے. انسان نے یہ فیصلہ لیا. دیکھیے سواس سبیل سے کس طرح سے انسان جو ہے دور ہوتا ہے, صراط مستقیم سے کیسے دور ہوتا ہے. جب اس نے کہا کہ آنے والے نسل کو روکا جائے, آنے والے انسانوں کی پیدائش کو ختم کیا جائے اور ایک بچے اور دو بچے پر اکتفا کیا جائے, تو اس کے بعد انسان اس کے بعد یہ کرنے لگتا ہے کہ ایک اور دو بچے کی خواہش میں وہ یہ چاہتا ہے کہ لڑکے ہی اسے ہو, لڑکیاں نہ ہو. تو پھر جو ہے وہ سکین سے معلوم کرتا ہے کہ لڑکے ہیں کہ لڑکیاں ہیں, اس کے مطابق اگر لڑکی ہے تو ابارشن کرا دیتا ہے اور لڑکے ہوں تو انہیں جنم دیتا ہے. اس کے نتیجے میں دنیا کی آبادی کے اندر عدم توازن کا یہ حال ہے اس وقت کہ 1000 میں سے کہیں 900 اور کہیں 800 کہیں 776 لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اور ہزاروں برس سے اللہ تعالیٰ کا یہی تناسب ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی اسی تناسب سے پیدا کیا کہ 1000 لڑکے پیدا ہوں تو 1000 لڑکیاں بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرواتا ہے اور اس میں 5 کم یا 5 زیادہ ہوتے ہیں. لیکن انسان کی نگاہ تنگ ہے, جب اس نے آبادی کو روکنے کی بات کہی تو انسان یہ چاہتا ہے کہ لڑکیوں کے بجائے لڑکوں کو جنم دے. جب لڑکے جنم دینے لگتے ہیں تو لڑکوں کی آبادی بڑھ جاتی ہے اور لڑکیاں نایاب ہو جاتی ہیں, کمیاب ہو جاتی ہیں, جس کے نتیجے میں وہ عمر کو پہنچنے کے بعد شادی کرنا چاہیں تو انہیں لڑکیاں نہیں ملتی. قریب میں ہمیں معلوم ہے کہ کس طرح سے ہریانہ وغیرہ کی یہ رپورٹیں آئی ہیں کہ وہاں لڑکیوں کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے, جس کے نتیجے میں وہاں لڑکیاں میسر نہیں آتی. ایک خاندان کا ایک فرد کسی دور دراز بستی کو جاتا ہے, وہاں سے شادی کر کے لاتا ہے, پھر لانے کے بعد اسی ایک لڑکی کو چاروں بھائیاں استعمال کرتے ہیں. یہ حال ہے انسانوں کا, جب وہ سواس سبیل چھوڑ دیتے ہیں, سیدھی راہ گم کر دیتے ہیں, تو پھر ٹامک ٹوئی مارتے ہیں اس انتہا سے اس انتہا تک اور اس انتہا سے اس انتہا تک وہ سفر کرتے رہتے ہیں, وہ خواہشات کی اتباع کرتے ہیں, وہ اپنے تنگ ذہن سے معاملات کا حل چاہتے ہیں, سوا سبیل گم کر دیتے ہیں. جبکہ اسلام متوازن نظریہ دیتا ہے اور ہمیشہ ایک سیدھی شاہراہ دیتا ہے. یہ میں نے بتایا آپ کو آبادی کے کنٹرول کے سلسلے میں. اسی طرح آپ سیاست کی بات لیجئے. سیاست یا معیشت کے سلسلے میں ایک نظریہ تھا کہ انفرادی ملکیت کا مسئلہ, کہ انسان جتنا چاہے کمائے, جتنا چاہے سمیٹ لے, مزدوروں کے حقوق نہ دے, یہ کیپٹلزم ایک انتہا ہے. یہ بھی اسلام سے بالکل دور والا نظریہ ہے. کیپٹلزم یہ ہے کہ آدمی انفرادی ملکیت کا قائل ہوتا ہے, جتنا چاہے وہ کما سکتا ہے اور مزدوروں کے حقوق کو سلب کر لیتا ہے. اس کے جواب میں کارل مارکس نے دوسرا نظریہ پیش کیا, وہ دوسری انتہا کو انسانیت کو لے گیا. اس نے کہا کہ انسان جو ہے انفرادی طور پر ملکیت کا حقدار نہیں ہے, پراپرٹی اونرشپ کا حق نہیں رکھتا, جتنی بھی پراپرٹیز ہوں گے وہ حکومت کے زیر قبضہ ہوں گے اور یہاں مزدوروں کو تقویت ملے گی, مزدوروں کی حکومت. انہوں نے کہا کمیونزم کی جو حکومت ہوتی ہے وہ مزدور طبقے کی حکومت قرار دیا. اس طرح سے انہوں نے سرمایہ داروں پر ظلم کیا, سرمایہ داروں کے خلاف ہنگامے کیے اور یونینز بنائے, ہر جگہ پروڈکشن प्रोडक्शन सेंटर्स पर गड़बड़ करते रहे जिसके नतीजे में दुनिया की पैदावार कम होती गई। तो ये इंसान का हाल है कि सवा सबील गुम करता है, कभी इस इंतहा पर जाता है तो मालिक ही सब कुछ है, इंफरादी मिल्कियत ही सब कुछ है, जब दूसरी इंतहा पर आता है तो नौकर ही सब कुछ है और इज्तिमाई मिल्कियत ही सब कुछ है, इंफरादी मिल्कियत नहीं है। इसके बीचों बीच इस्लाम का नुक्ता नजर है। यह है इस्लाम की खूबी कि हर चीज में एतदाल, हर चीज में तवाजुन, तवाजुन का नजरिया इस्लाम अता करता है। तो फरमाया कि यह अहद अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से लिया और कहा कि यही हमारी शरीयत है, यही सीधा रास्ता है, इस सिरात मुस्तकीम को तुम मजबूती से थामे रहो, और अगर तुमने ख्वाहिशात की इत्तिबा की, अहद को तोड़ा, तो याद रखो सिरात मुस्तकीम गुम कर दोगे। सिरात मुस्तकीम एक अजीम नेमत है, शरीयत एक अजीम नेमत है, इसे गुम कर दोगे तो ख्वाहिशात तुम्हें एक किनारे से दूसरे किनारे तक धक्के दे देकर लेती जाएगी और तुम्हारी जिंदगी में कहीं तवाजुन और कहीं सुकून नाम की कोई चीज नहीं होगी। लेकिन इन सब के बावजूद अहद लिया गया, वादा लिया गया, रसूल उनके दरमियान मौजूद थे, शरीयत की बातें उतर रही थी, लेकिन इन सब के बावजूद वो कमबख्त कौम ने अपने रसूल का इनकार किया और मीसाख को तोड़ा, वादों को तोड़ा, कभी भी वो सच्चे दिल से उन्होंने अहद नहीं किया, मीसाख नहीं किया। तो फरमाया कि जो लोग अल्लाह ताला के साथ अहद बांधने के बाद उसे खेल मजाक समझते हैं, उसे खिलवाड़ करते हैं, उसे उनकी सख्त तरीन सजा अल्लाह ताला इस दुनिया में भी देता है, आखिरत में भी देता है। ये कोई मामूली खेल नहीं है कि अल्लाह ताला के साथ कोई कौम मीसाख करे, अहद करे, वादा करे और उस वादे को तोड़ दे। कुरान फरमाता है फबिमा नक़्ज़िहिम मीसाक़हुम लअन्नाहुम वजअलना क़ुलूबहुम क़ासिया। फरमाया कि जिन लोगों ने अहद करने के बाद अहद को तोड़ा, अपने वादों को तोड़ डाला, उनका नतीजा यह हुआ कि हमने उनको अपनी रहमत से दूर कर दिया, उन पर अल्लाह की लानत पड़ी, उन पर अल्लाह की फिटकार हुई। और जो कौम अल्लाह ताला की लानत की मुस्ताहिक हो जाए, खुदा की रहमत से दूर हो जाए, बताइए कि वो कौम कैसे सर उठा सकती है, ना इस दुनिया में सर उठा सकते हैं ना आखिरत में उनके लिए कामयाबी हो सकती है। अल्लाह की रहमत अगर हासिल हो तो फिर इंसान लग्जिशें खाकर भी, गिर गिर कर भी संभल कर जिंदगी बसर कर सकता है, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत से कोई कौम दूर हो जाए तो लानत का यह लफ्ज है कि अल्लाह की रहमत से दूर होना। तो अल्लाह ताला ने वो कौमें जो जो अहद को तोड़ती हैं तो उनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनको दो सजा दी जाती है, एक जाहिरी सजा है, एक बातिनी सजा है। जो बातिनी सजा है उसका जिक्र अल्लाह ताला ने पहले किया, वो बातिनी सजा ये है कि अल्लाह ताला की लानत और फिटकार होती है। अल्लाह की लानत और फिटकार किसी कौम पर आती है तो उसके नतीजे में उनके कुलूब सख्त हो जाते हैं। कुलूबहुम कासिया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनके दिल अल्लाह ताला ने सख्त कर दिए। बनी इसराइल का मामला यही है कि न सिर्फ उस दिन बल्कि आज भी सबसे सख्त तरीन दिल वाले, संग दिल वाले और पत्थर दिल अगर कोई कौम है तो यही बनी इसराइल कौम है। आज हम इसराइल के अंदर जो कुछ वाकयात होते हैं, उनके जो रहनुमा होते हैं, उनके जो बयानात होते हैं, उससे देख सकते हैं कि ये इंसान नहीं बल्कि वहशी जानवर है। तो कुलूब कासिया, दिल सख्त हो जाते हैं। लानत पड़ती है तो लानत के नतीजे में दिल सख्त होते हैं। दिल जब सख्त हो जाते हैं तो अल्लाह ताला की आयतों के अंदर वो तोड़ मोड़ करने लगते हैं। युहर्रिफून अल-कलिम अम मवाज़िही, अल्लाह ताला ने जो आयतें नाजिल की हैं, जो तौरात उन्हें अता की है, उसके हिस्से को वो तोड़ मोड़ कर पेश करते हैं, उसके अंदर उलट फेर करते हैं, एक से एक मतलब निकालते हैं। कुरान का जो मतलब है, शरीयत का जो मफहूम होता है, या तौरात में जो बात आई है उसका गलत ही मफहूम वो निकालने लगते हैं। जब दिल सख्त हो जाते हैं और खुदा का डर और खुदा का खौफ और खुदा का एहसास नहीं होता तो उसके बाद इंसान जो है उसी किताब के अंदर खिलवाड़ करने लगता है। ये उनकी बातिनी सजा है, लानत, लानत के नतीजे में दिल सख्त हुए, दिल सख्त होने के नतीजे में किताब के अंदर उन्होंने तरमीमात और रद्द बदल करना शुरू कर दिया। वनसू हज़म मिम्मा ज़ुक्किरु बिही, और जो तालीमात उन्हें दी गई उसके एक बड़े हिस्से को उन्होंने भुला दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने तौरात नाजिल की, लेकिन ये कौम तौरात को महफूज नहीं रख सकी। इस पर बहुत मुफस्सल तरीके से खुतबात भावलपुर में डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब ने लिखा है कि किस तरह से तौरात को इन्होंने घुमा दिया। तौरात को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम देकर गए लेकिन उसे याद नहीं रखा, उसे हिफ्ज नहीं किया, उसे लिखना भूल गए और उसके बाद एक मुद्दत तक वो किताब दुनिया से गायब हो गई। खुद उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि उस किताब को बाज लोगों ने, बाज उलमा ने, उनके रिब्बियों ने तौरात को लिखा। कब लिखा? उस वक्त लिखा जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। और ये किताबों में बात खास है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल ही नहीं बल्कि उनकी कब्र कहां है यहां तक भूल गई कौम। इतना तवील अरसा गुजर जाने के बाद उनके बाज रिब्बियों को थोड़ा बहुत जो कुछ याद था इधर उधर से जमा करके उन्होंने तौरात को लिखा। यही नहीं, उसके बाद उन पर जो हमला हुआ اور بابلونین کنگڈم کے لوگوں نے مصر پر حملہ کیا، فلسطین پر حملہ کیا، تو پوری طرح سے تتر بتر جب بنی اسرائیل قوم ہو گئی تو ان کی کتاب بھی گم ہو گئی. پھر 100 سال کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنی یادداشت سے لکھا تورات کو. تو تورات کا معاملہ ہے کہ ونزو حزم مما ذکرو بھی اس کی تعلیمات کے بڑے حصے کو بھلا چکے تھے، اس لیے کہ شریعت پر انہیں عمل کرنا نہیں تھا، شریعت کو انہوں نے مذاق بنا لیا تھا، شریعت کو انہوں نے کھلواڑ کیا تھا، اور اللہ کے ساتھ جو عہد کیا تھا اس پر وہ چلنا نہیں چاہتے تھے. لہٰذا انہوں نے شریعت کے بڑے حصے کو بھلا دیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی، ان کے دل سخت ہو گئے، انہوں نے کتاب کے اندر تحریف کی اور کتاب ہی کو بھلا دیا. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اس کے بعد فرمایا کہ یہ پوری قوم کا معاملہ نہیں ہے، ہر قوم میں ہمیشہ جب بھی برائی آتی ہے تو اس کا ایک مائکروسکوپک مائنارٹی ضرور ایسا ہوتا ہے جو شریعت پر اور زیادہ حق پر ضرور قائم رہتا ہے. وَلَا تَزَالُ تَتَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَعَفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حال تو پوری قوم کا ہے، ان کی شرارتیں پوری قوم کے اندر یہ سب تھیں، یہ عیب سب کے اندر آ گئی تھی، لیکن اس میں سے بعض لوگ تھے جن جو ان عیوب سے بچے ہوئے تھے. پھر فرمایا گیا کہ انہیں معاف کرو اور ان کی حرکات سے چشم پوشی کرو. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا بہترین اجر عطا فرماتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اس قوم کے اندر کچھ لوگ تھے جو سچے تھے، اچھے تھے، مخلص تھے. آج بھی امت مسلمہ کا حال دیکھیں گے تو ایک طرف نظر آتا ہے کہ امت مسلمہ بھی اس طرح سے میثاق عہد کا نقض، میثاق عہد کا شکار ہے. اس نے اللہ سے جو وعدہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اقرار کیا اور آپ کی دعوت کو لے کر کھڑے ہونے کا جو عہد کیا، اس عہد کو آج وہ فراموش کر چکی ہے. اسی لیے ان صورتوں میں یہ بات آئی ہے کہ پچھلی امتوں نے جو میثاق کو توڑا، کہیں تم بھی ایسا نہ کرنے لگو کہ میثاق کو توڑنے لگو. اگر تم میثاق کو توڑنے لگو گے تو تمہارا بھی وہی حال ہوگا، تم پر بھی اللہ کی لعنت ہو جائے گی، تمہارے دل بھی سخت ہو جائیں گے، تمہیں بھی قرآن سے کوئی رہنمائی نہیں ملے گی، اور قرآن کی تعلیمات کے ایک بڑے حصے کو تم بھی بھلا جاؤ گے. یہ اصل میں عرض کرنا ہے ان آیتوں کے پس منظر میں. لیکن اس کے باوجود امت میں ضرور ایک طبقہ ایسا ہوگا جو قرآن کو تھامے ہوئے ہوگا، میثاق پر کاربند ہوگا اور دعوت کا فریضہ انجام دیتا رہے گا. ایسا نہیں کہ پوری قوم بے ایک وقت گمراہ ہو جائے، کبھی ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ضرور چند لوگوں کو باقی رکھتا ہے. یہ کون لوگ ہیں اس کا ذکر آگے کی آیتوں میں آتا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ عیسائیوں کا ذکر کیا. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ. پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بعد، یہودیوں کے بعد عیسائیوں کو کھڑا کیا. وہ رہنما امت تھی، اسے اللہ تعالیٰ نے امامت کا درجہ اور منصب عطا کیا، جس کا ذکر سورہ آل عمران میں آیا ہے. لیکن وہ قوم بھی اپنے منصب کو بھول گئی، اپنے عہد کو بھول گئی. ان سے عہد لیا گیا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بار بار کہا کہ میں اس وقت جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد ایک اور رسول آنے والا ہے جو رہتی دنیا تک تمہارا ساتھ رہے گا، اس رسول کی تم اتباع کرو، اطاعت کرو. یہ سب میثاق لیا گیا، عہد لیا، لیکن انہوں نے اپنے عہد کو بھلا دیا. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور ان میں سے وہ لوگ جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، اخذنا میثاقهم، ہم نے ان کے ساتھ عہد لیا. فنسوا حظاً مما ذکروا به، ان کا بھی حال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے میثاق کو بھلا دیا، اپنے عہد کو بھلا دیا، جو وعدے انہوں نے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے کہ انہوں نے بھی فراموش کر دیا. جب اس طرح سے فراموش دونوں قوموں نے کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے دونوں قوموں کو اس دنیا سے معزول کیا. اب یہ دونوں قومیں امامت کے لائق نہیں رہیں، ان قوموں کی وجہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو تیار کیا اور اس ذمہ داری پر، اس منصب پر انہیں فائز فرمایا. فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ. فرمایا کہ بنی اسرائیل کے بعد نصارہ نے جب عہد کو توڑا، وعدوں کو بھلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان عداوت پیدا کر دی، دشمنیاں پیدا کر دی، اور قیامت تک اختلاف رہے گا. تو معلوم ہوا کہ امت کو بچائے رکھنے، متحد رکھنے کے لیے شریعت رسی کا کام دیتی ہے، اسی سے امت کو باندھے رکھا جا سکتا ہے. جو قوم اپنے وعدوں کو بھلا دے، شریعت کو چھوڑ دے، اس قوم کے اندر افتراق آنا، انتشار آنا، ان کے درمیان دشمنیاں پیدا ہونا، دھڑے بندیاں پیدا ہونا، یہ لازم ہے اور یہ فطری امر ہے. اور بنی اسرائیل کے اندر بھی ٹکڑے ہو گئے، اس کے بعد نصارہ کے اندر بھی کئی فرقے ہو گئے. کتابوں میں پڑھ کر دیکھتے ہیں تو ان کے اندر بھی کئی 100 فرقے پیدا ہو گئے، اور ایک فرقہ دوسرے فرقے کو گمراہ اور کافر اور جہنمی قرار دیتا ہے، اور آج تک ان کے درمیان، فرقوں کے درمیان دشمنی ہے. اگر اسے دیکھنا چاہتے ہو تو آئرلینڈ میں، آئرلینڈ ریپبلک کے اندر جو لڑائیاں جو جاری ہیں، اس میں سے ایک طرف تو برٹش کے لوگ بھی عیسائی ہیں اور آئرلینڈ کے لوگ بھی عیسائی ہیں، لیکن دونوں عیسائی کے فرقے الگ الگ ہیں اور ان دونوں فرقوں کے درمیان شدید دشمنی ہے، اور ان دونوں کے درمیان ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دم ہر آن لڑائی چھڑتے رہتی ہے. کبھی میثاق اور پیک کرتے ہیں, اگریمنٹ کرتے ہیں, پھر ان اگریمنٹ کو توڑ دیا جاتا ہے. ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے عداوت اور بغض پیدا کیا اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے درمیان دشمنی اور بغض و عناد کا بیج بو دیا گیا اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ, اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ وقت جب آئے گا تو اس دن ضرور بتائے گا کہ دنیا میں وہ کیا کچھ بناتے رہے, کیا کچھ وہ کرتوت کرتے رہے, یہ اللہ تعالیٰ بتائے گا. دونوں قوموں کو اللہ نے معزول کیا, بتایا کہ بنی اسرائیل نے بھی شریعت کا میثاق کا پالن نہیں کیا, عہد کو توڑا, لہذا وہ بھی معزول, اور عیسائیوں نے بھی میثاق کو تھامے نہیں رکھا, عہد کو توڑا, تو وہ بھی معزول. اب اس کے بعد فرمایا کہ ایک نئی امت کو ہم سرفراز کر رہے ہیں, اور دنیا میں جو اندھیرا چھا گیا ہے شریعت کو گم کرنے کے نتیجے میں, تو اللہ تعالیٰ ایک نیا نور انسانوں کی رہنمائی کے لیے, انسانوں کو راستہ دکھانے کے لیے ایک نیا نور نازل کر رہا ہے. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر. اے اہل کتاب, اب تمہارے پاس ایک رسول آ چکا ہے جو وہی باتیں سناتا ہے جو تمہاری کتابوں کے اندر موجود ہیں, اسے کھول کھول کر بیان کرتا ہے, اور بہت سی چیزوں سے وہ درگزر کرتا ہے. تم پر جو بوجھ تھے ان میں سے بعض بوجھوں کو وہ ہٹاتا ہے. بہت سی جو تعلیمات تورات اور انجیل میں تعلیمات تھیں اسے ان قوموں نے بھلا دیا تھا, پردہ ڈال دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کثیر مما کنتم تخفون من الکتاب, تمہاری کتاب اور شریعت میں کے بہت سے حصوں کو جسے تم نے چھپا دیا, جس پر تم نے پردہ ڈال دیا تھا, اب یہ رسول انہیں کھول کھول کر بیان کرنے کے لیے ہم نے بھیج دیا ہے. ویعفو عن کثیر, اور تمہاری بہت سی باتوں اور غلطیوں سے درگزر بھی کرتا ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس روشنی آ گئی ہے اور ایک واضح کتاب, ایک حق نما کتاب آ گئی ہے. اب معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عہد توڑنے کے نتیجے میں بنی اسرائیل کو بھی معزول کیا, نصارہ کو بھی معزول کیا, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, ایک واضح کتاب, ایک نور, ایک روشنی دے کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا. یہدی بہ اللہ من اتبع, اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں جو اس کتاب کی اتباع کریں گے انہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے. اور سبل السلام, یہی جو آگے بات آئی ہے سوا سبیل, اسی طرح سبل السلام جو سلامتی کا راستہ ہے اللہ تعالیٰ وہ بتاتا ہے. اور اس کتاب کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے, وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ, اس کتاب کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ظلمات سے ہٹا کر, اندھیروں سے نکال کر قوموں کو اجالے میں لانا چاہتا ہے, نور کے اندر لانا چاہتا ہے. اپنے اذن سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور کے اندر رسول لاتے ہیں, اور وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ, اور لوگوں کو سیدھا راستہ بتانے کا کام یہ رسول کر رہا ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دونوں قوموں کو اللہ نے معزول کیا, اور اس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی, اور ایک واضح کتاب اور ایک نور, ایک روشن چراغ لے کر آئے تاکہ انسانوں کی رہنمائی کریں اور انہیں نکالیں اندھیروں سے اور سیدھے راستے پر انہیں لگا دیں. اب اس کے بعد فرمایا کہ یہود اور نصارہ کا جو عہد میثاق ہے اور ان کے جو جرائم ہیں اس کا پھر اور تھوڑا سا ذکر آیا. فرمایا کہ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم, کہا کہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا ہے جنہوں نے کہا کہ حضرت مسیح ابن مریم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور بلکہ اللہ ہی ہیں. فرمایا کہ وہی خدا ہیں. قالوا ان الله, بے شک اللہ ہے وہ, خدا ہی وہ, هو المسيح ابن مریم, ابن مریم کے بیٹے مسیح, وہ خدا ہیں, خدا کا درجہ انہوں نے دے دیا. اللہ تعالیٰ کے لیے سخت ترین ناراضگی کا باعث بنا کہ اللہ تعالیٰ کے بالمقابل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں خدا کہہ دیا گیا, کہیں خدا کا بیٹا قرار دیا, حضرت مریم علیہ السلام کو کہیں خدا کی بیوی قرار دیا, کہیں کچھ اور قرار دیا. یہ اتنی سخت بات ہے, اتنا غضبناک ہوتا ہے خدا تعالیٰ کہ اپنے بندوں میں سے, اس کے بنائے ہوئے غلاموں میں سے خدائی کا درجہ کسی کو دے دیا جائے اور کسی کو خدا کا بیٹا بنا دیا جائے, سخت ترین اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیسی بات ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں مسیح خدا ہی, خدا کے بیٹے ہیں. قل فمن یملک من اللہ شیئاً ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا, کہو کہ کس کا اختیار ہے, کس کو قدرت ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو مسیح کو بھی، ان کی ماں کو بھی، اور زمین میں جتنے لوگ ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیں، ان سب کو تباہ و برباد کر دیں، تو کس کی مجال کے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ روک لیں، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ لیں؟ اگر تم کہتے ہو کہ مسیح اللہ ہیں، خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، تو کیا مسیح کے اندر یہ اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دینا چاہے تو روک لیں؟ مسیح کو بھی، مسیح کی والدہ کو بھی، اور ساری دنیا کے لوگوں کو بھی اگر اللہ تعالیٰ تباہ کرنا چاہیں، ہلاک کرنا چاہیں، عذاب دینا چاہے، تو بتاؤ کہ کون ہے جو پکڑ سکے؟ یہ عیسائیوں کی ایک غلط تصور کی تردید اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ مسیح نہ خدا ہیں، نہ خدا کے بیٹے ہیں، نہ انہیں خدائی اختیارات ہیں، بلکہ وہ عاجز بندے ہیں، بے بس بندے ہیں، خدا جیسے چاہیں انہیں بھی، ان کی والدہ کو بھی، یا پوری قوم کے بھی اگر غرق کرنا چاہیں اور ہلاک کرنا چاہیں تو کوئی روک نہیں سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَن يَشَاءُ مَا يَشَاءُ، فرمایا کہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سب کا اختیار تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کب سے تم نے یہ کہا کہ مریم، ابن مریم اور مسیح جو ہے وہ خدا کے بیٹے اور اختیارات رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے، آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی تھی اسی کے نتیجے میں، وہ خوارق عادت سے پیدا ہوئے، ان کی پیدائش ایک عجیب طریقے سے پیدا ہوئی، ان کی پیدائش ایک عجیب طریقے سے ہوئی تھی، اسی وجہ سے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا، چونکہ بن باپ کے وہ پیدا ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہے پیدا کر سکتا ہے، جو کچھ چاہے پیدا کر سکتا ہے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ باپ کے ذریعے سے بھی پیدا کرواتا ہے، باپ کے بغیر بھی وہ چاہیں تو کسی کو پیدا کرا سکتا ہے، ماں باپ کے بغیر بھی حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وسیلوں کا محتاج نہیں ہے، ماں باپ کے ذریعے سے بھی تخلیق ہوتی ہے، بن باپ کے بھی تخلیق ہو سکتی ہے، ماں اور باپ دونوں کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ تخلیق کرا سکتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ اس طرح سے کسی کی پیدائش ہو جائے؟ ایک تو عیسائیوں کا جو جرم ہے، جو گھناؤنا جرم ہے، جو سنگین جرم ہے، جو شدید ترین غلطی انہوں نے کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت کو جو درجہ دیا اس پر اللہ تعالیٰ نے گرفت فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک جو غلط فہمی ہے اس پر گرفت فرمائی۔ وَخَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، یہ یہود اور یہ نصارہ یہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں۔ یہ ان کا زعم تھا، یہ ان کا غلط خیال تھا، اور یہ اپنے آپ کو خدا کے چہیتے سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ کے بیٹے سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ کی منتخب امت سمجھتے تھے، اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمتیں برساتا رہے گا، یہ تصور تھا ان کا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج امت مسلمہ کے ذہن میں بھی کہیں نہ کہیں یہ تصور ہے کہ ہم بھی اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نور نظر ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہمیشہ نباہ کرے گا، اس کی رحمتیں ہمارے لیے ہمیشہ گارنٹی ہو گئیں، یہ ہم سمجھتے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، کسی قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایسا معاہدہ نہیں ہے کہ وہ صحیح ہوں کہ غلط ہوں، اچھے ہوں کہ بھلے ہوں کہ برے ہوں، وہ میثاق پر پابندی کرتے ہوں یا عہد کو توڑتے ہوں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ ان پر رحمتیں برسائے، ایسا نہیں ہے۔ کہا کہ یہود و نصارہ نے یہ زعم کیا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں۔ خدا تعالیٰ پوچھتا ہے بتاؤ تم خدا کے بیٹے ہو، اگر خدا کے چہیتے ہوتے تو پھر تم کو عذاب بار بار کیوں دیا گیا؟ کیوں بار بار تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ذلت اور رسوائی سے دوچار کیا؟ قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق، فرمایا کہ اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی پاداش میں کیوں تمہیں بار بار سزا دیتا رہا؟ اسرائیل کا ہم معاملہ دیکھتے ہیں کہ پوری قوم کو، دنیا کی کسی تاریخ میں پوری قوم غلام نہیں بنی جس طرح سے بنی اسرائیل غلام بنی تھی، مصر میں پوری قوم غلام بن گئی تھی۔ پھر کبھی بھی دنیا میں ایسا نہیں ہو کہ پوری قوم کی جلا وطنی ہو جائے، پوری قوم کو نکال دیا جائے سوائے بنی اسرائیل کے، بنی اسرائیل پوری قوم جلا وطن ہو کر مصر سے نکل فلسطین میں آ گئی، وادی سینا میں آ گئی۔ پھر دنیا کی تاریخ میں کسی قوم کو ہم نہیں دیکھتے کہ پوری کی پوری قوم جو ہے صحرا وردی کرے، صحرا کی خاک چھانے، در بدر کی ٹھوکریں کھائیں۔ پوری دنیا کی تاریخ میں کسی قوم کا ایسا بدترین سزا نہیں ملی، پوری قوم جو ہے صحرا وردی کرتی رہی۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ مصر فلسطین میں جا کر انہیں اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا کی، لیکن اس کے بعد دو مرتبہ ایسا ہوا جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے کہ ان پر سخت عذاب آیا اور مختلف بادشاہوں نے ان پر حملہ کیے اور اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی فلسطین کی، تو پوری قوم کو تتر بتر کر دیا گیا اور یہ پوری بنی اسرائیل قوم کوئی جا کر یوگوسلاویا میں، کوئی پرتگال میں، کوئی رشیا میں، اور کوئی فلاں اور کوئی فلاں جگہ جا کر انہوں نے پناہ لی۔ تو فرمایا کہ اگر تم اللہ کے چہیتے ہوتے تو بتاؤ کہ کیوں اللہ تعالیٰ تمہیں بار بار عذاب دیتا رہا، اللہ تعالیٰ کی لعنت کے کیوں تم مستحق ہو گئے۔ اگر تم خدا کے بیٹے ہوتے تو ہر وقت اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرنا چاہیے تھا، اور مصر سے نکال کر وادی سینا میں لا کر رکھنے کی کیا ضرورت تھی، اور وہاں سے فلسطین جا کر لڑنے کی کیا ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ تو تمہیں کاندھے پہ اٹھائے پھرتا تھا اگر تم اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہوتے۔ نہیں، بل انتم بشر ممن خلق، نہیں بلکہ تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو پیدا کیا، خدائے کے بدائے ہوئے تم اس کے مخلوق ہو، اس کے بندے ہو، اس کے بیٹے نہیں، اس کے کوئی چہیتے نہیں ہو۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے۔ وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما، اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے آسمان اور زمین کی ملکیت، وإلیہ المصیر، اور سب کو اسی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آخر میں اس بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کو دعوت دی، اس قوم کو، کہ اب تم تو معزول کیے جا چکے ہو، اب تم اس قابل نہیں ہو کہ دنیا کی امامت کرو، دنیا کی رہنمائی کرو، دنیا میں تمہارا بول بالا رہے، یہ تو نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ تمہارے اب تمہارا کام یہ ہے کہ جو رسول ہم نے بھیج دیا ہے اس رسول کے اتباع کریں، اس کی دعوت پر لبیک کہیں، اور اس کے ساتھ دیں آپ۔ یہ کام دیا گیا اور فرمایا، ان کو دعوت دی گئی، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، فرمایا کہ اے اہل کتاب، اب تمہارے پاس رسول آ چکا ہے، یبین لکم، تمہارے لیے واضح ہدایات، روشنی لے کر آیا ہے تمہارے لیے، جو تمہاری تعلیمات ہیں اب اسے واضح کرتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ علی فترہ، فترہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیریڈ اور وہ وقفہ جس میں کوئی رسول نہ آیا ہو اور جس میں وحی کا سلسلہ بند رہا ہو، اسے فترہ کہتے ہیں۔ تو تم پر ایک طویل مدت فترت کا گزرا ہے، تمہارے درمیان نہ رسول آئے نہ کوئی وحی آئی، ایک طویل مدت کے بعد، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد تقریباً 550-600 سال تک ایسا وقفہ انسانوں پر گزرا ہے جبکہ نہ کوئی رسول آیا اور نہ ہی کوئی کتاب آئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان رسول بھیج دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمارے درمیان کوئی رسول نہیں بھیجا، کوئی وحی نازل نہیں کی، کوئی کتاب نازل نہیں کی، اگر آ جاتی ہو کوئی بات تو ہم سیدھے راستے پر آتے۔ یہ کہنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہیں یہ بات تو نہ کہو کہ تمہارے درمیان کوئی بشیر نہیں آیا، کوئی نذیر نہیں آیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فقط جاءکم بشیر و نذیر، تمہارے درمیان اب ایک بشیر بھی آ چکا ہے، ایک نذیر بھی آ چکا ہے۔ رسولوں کا یہ دو کام ہوتا ہے۔ رسول جب دنیا میں آتے ہیں تو ایک تو وہ قوموں کو بشارت دیتے ہیں۔ بشارت کس چیز کی دیتے ہیں؟ اس چیز کی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد کیا گیا، جو وعدہ کیا گیا، اسے تم پورا کرو تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے لیے دنیا میں بھی رزق کے دہانے کھول دے گا۔ اس کی تفصیلات قرآن کی دیگر سورتوں کے اندر یہ بات آئی ہے۔ یہ بشارت دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی، جیسا کہ سورہ بقرہ کے اندر ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایا فرحبون، اے بنی اسرائیل تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، تم اپنے عہد کو پورا کرو تو اللہ تعالیٰ اپنے عہد کو پورا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے کہ اس کی شریعت کو ماننے والی قوموں کو، رسولوں کی اتباع کرنے والی ملت کو اللہ تعالیٰ سربراہی عطا کرے گا، دنیا میں عزت و وقار عطا کرے گا، دنیا میں رزق کے دہانے کھول دے گا، دنیا میں انہیں مملکت عطا کرے گا۔ یہ سارے وعدے، بشیر، رسول بشیر بن کر آتا ہے، بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے کہ اگر تم اتباع کرو گے، اگر تم شریعت کی پابندی کرو گے تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں خوشحالی دے گا، اس دنیا میں تمہیں سربلندی دے گا، عزت و سرفرازی دے گا، اور آخرت میں تمہارے لیے جنت ہے۔ یہ بشارت کا پہلو ہے رسولوں کا۔ رسولوں کا دوسرا پہلو وہ نذیر، انذار کرتے ہیں، آگاہ کرتے ہیں، قوم کے سر پر چڑھ کر ہانکے پکارے انہیں ڈراتے ہیں کہ جو طرز عمل تم نے اختیار کیا ہے، جو رویہ تم نے اختیار کیا ہے، یہ رویہ نہ تمہیں دنیا میں تمہیں کامیابی کے سے ہمکنار کرے گا، نہ آخرت میں تمہیں فائدہ دے سکے گا۔ جو قومیں دنیا میں اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کے عہد کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں انہیں ذلیل و خوار کرتا ہے۔ یہی جو پچھلی آیتوں میں آیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں ان کی باطنی سزا، ان کی دلوں کو سخت کر دیا جاتا ہے اور ظاہری سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کا عذاب دیتا ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے رکھ دیتا ہے، دنیا میں انہیں غلام کر دیتا ہے، مغلوب کر دیتا ہے، ان کی ہوا اکھڑ جاتی ہے اور ان کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ ونذیر، یہی رسول آ کر ڈراتے ہیں لوگوں کو کہ تم اپنے عہد پر کاربن رہو، اپنے وعدے کو پورا کرتے رہو، اور اگر نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ دھمکے گا۔ اور آخرت کے بارے میں یہ ڈراتے تھے کہ اگر تم نیک اعمال نہ کرو تو جہنم کی سزا ملے گی، اور جہنم کا پورا حول تصور قرآن مجید کے مختلف آیتوں میں اور مختلف مقامات پر اس کا ذکر آیا ہے۔ فرمایا کہ فقد جاءکم بشیر و نذیر، تمہارے درمیان ایک بشیر بھی آ چکا ہے، ایک نذیر بھی آ چکا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پہلو بتائے کہ تمہارے لیے بشارت کا بھی پہلو ہے، انذار کا بھی پہلو ہے اے اہل کتاب۔ اب یہ ہے کہ فترت کے بعد، ایک طویل وقفے کے بعد، جبکہ تمہارے درمیان کوئی رسول نہیں آیا اور رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے جبکہ بند رہا، اب اس کے بعد یہ کہ رسول کو بھیج دیا گیا، تم اب کوئی حجت نہیں کر سکتے، اب تمہارے لیے یہی ایک طریقہ باقی رہ جاتا ہے کہ آؤ اس شریعت کی طرف، آؤ اس ہدایت کی طرف، آؤ اس نور کی طرف۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر بات پر قدرت رکھتا ہے، اور اسی کی قدرت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو معزول کیا اور ایک نئی امت کا تقرر کیا، ایک نئے رسول کو بھیجا، ایک نیا چراغ اور ایک نئی کتاب، ایک روشن ہدایت دے کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ اس طرح سے اہل کتاب پر کو دعوت پر یہ گفتگو ختم ہوتی ہے۔ مزید گفتگو آگے آئے گی کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ قوموں کو جانچتا ہے اور قوموں کو ابھارتا ہے جہاد کے لیے، زندگانی کے لیے، اور قومیں جب اس کے لیے تیار نہیں ہوتی، مردہ قومیں، تو اللہ تعالیٰ زندگی بخش ہستیاں کو پیدا کرتا ہے۔ بعض ہستیاں ایسی ضرور ہوتی ہیں ان کے درمیان جو قوموں کے تن مردہ کے اندر ایک نئی روح پھونک دیتی ہیں۔ ان سب کا ذکر کل انشاءاللہ آئے گا تفصیل کے ساتھ، آج اسی پر ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔